अल्लमहु शदीदुल कुवा, बड़े जोर आवर फरिश्ते ने, कवी मालिक है, बड़े जिस्म वाले। नबी सल्लम ने जब देखा था हज़रत इब्राहिम को तो पूरे आसमान पे वही थे। सिखाया है इसको शिद्दत से, कुवा कुव्वत की जमा, जिब्राइल की तरफ इशारा है। अब यहाँ से एक छोटा सा सवाल आता है कि क्या फिर जिब्राइल आपके मौलिम थे? नहीं, मौलिम नहीं थे, जरिया थे। आप कह सकते कि जिब्राइल सोर्स नहीं, यानी टूल थे। असल सोर्स अल्लाह की ज़ात थी, लेकिन जिब्राइल के ज़रिए से आपको इल्म दिया गया। इससे एक दो चीज़ें और पता चलती हैं, उसको नोट कर लेते हैं। पहली बात है कि इल्म और वही इलाही की अहमियत पता चलती है इससे, कि ये अमानत है, बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथ में हो तभी फ़ायदा देती है। इससे ये पता चलता है कि वही का इल्म बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो ना छोटी छोटी बात पर नफ्स के धोखों में आके तब्दीलियाँ कर लें, जो माशरे के रुख में बहने लगें कि सब करते हैं तो हम भी कर लें, जो ख़ानदानी दबाव में ना आए, जो सोसाइटी के अंदर ऐसी वैसी बातों को ना आए। इल्म की हिफाजत कर ही सब्र वाला बंदा सकता, सेल्फ कंट्रोल्ड, जिसको खाने पे सब्र, पीने पे सब्र, पहनने पे सब्र, रहने पे सब्र, सोने जागने में सब्र। इल्म वाला जब जू कुवा नहीं रहता ना, या शदीदुल कुवा नहीं रहता, तो सोसाइटी के प्रेशर में आके कह देता है आज के दौर में ये भी जायज़ है, यहाँ रहते तो भी जायज़ है, तुम्हारे लिए जायज़ है और मेरे लिए तो बिल्कुल जायज़ है। दुआ करें कि इल्म की अमानत ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथ में रहें कि जो ला तखाफो न लौ मतलाइम रहे, वो वक्त के बहाव में ना बहें। और जहाँ वही इलाही में किसी की ख्वाहिश के तिनके पड़ गए, जहाँ वही इलाही के अंदर किसी का ट्रैश, कोई गंदगी सोचों की, अफकार की, सोसाइटीज़ की, किसी के कल्चर की पड़ गई, बस वो वही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे समझें कि पानी का ये गिलास है ना, ये जमजम है, ये इतना सा गिलास है ना, ये देखें आधा, ये जमजम है। एक कतरा इसमें आप गटर के पानी का डाल दें, अब ये जमजम नहीं रहेगा, फेंक दें, शौक से फेंकें। कभी खुदा ना उसे ऐसा साने हो तो बड़े तपाक से फेंक दीजिए, जमजम नहीं रहा वो। ये जमजम कब है? जब प्योर है। कलाम इलाही जब तक प्योर रहता है ये जमजम है, और इसमें किसी की सोच, किसी का अफकार, कोई सोच, चाहे किसी इंटेलेक्चुअल की पढ़े लिखे की, किसी टीवी के फोरम पे आके बैठे हुए की बात पढ़े, या किसी सीधे साधे अनपढ़ मौलवी की बात पढ़े, जहाँ इसमें मेरी तेरी बात आ गई वो ख़त्म, और इसका असर भी ख़त्म हो जाता है। कुरान का असर सिर्फ तब तक रहता है जैसे प्योर दवाई होती है ना, उसका असर होता है। आप जाली दवाई ले आए, असर होगा? पतली कर दें, डाइल्यूट कर दें, क्वांटिटी कम कर दें, असर होगा? कुरान को बिल्कुल इसकी असल पे रखेंगे, देखिएगा दिल को पिघला के, मेल्ट करके दिल के बंद वॉल खोल देगा। जैसे प्लम्बिंग की वो एक सॉल्यूशन होता है ना, आप डालते हैं गटर में तो बाल तक घुला के वो खा पी के चला जाता है, आगे साफ हो जाता है गटर। इस तरह वही इलाही को जब आप इसकी असल फॉर्म में रखते हैं ना, हो ही नहीं सकता कि कोई ब्लॉकेज बाकी रहे, इम्पॉसिबल है। अगर रहता है वही आपके दिल पे बोझ होता है। देखिए जो लोग कुरान नहीं पढ़ते ना वो खुश रहते हैं, मैं कहती हूँ बड़े खुश हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, खुश तो रहे अच्छी तरह। हम जब कुरान पढ़ लेते हैं ना, अब हमें गुनाहों में भी नहीं मजा आता, नेकी हम करना नहीं चाहते, कुर्बानी देना नहीं चाहते, तो जब हम दूर होते हैं तो खुशी फिर भी नहीं मिलती। अब एक ही सूरत है, इसको कबूल कर लो, फिर चैन। वो कहते हैं ना जाए मानत ना पाए मानत, ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन, वो कैफियत हो जाती है। तो दुआ करें कि हम इसको बिल्कुल उस फॉर्म में ले और दे कि जिसमें अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। फिर उसके बाद फरमाया, और नबी सल्लम पे जो एक इल्ज़ाम था ना कि आपको वो अजमी ग़ुलाम सिखा देते हैं, पीछे पढ़ा आपने सूरह हिजर और सूरत नहल के पास था कई सूरतों में, तो कहा ये इंसान नहीं सिखाता जो तुम्हारा ख्याल है, बल्कि ज़बरदस्त कुव्वत। अब्बास कहते ये ज़बरदस्त कुव्वत अल्लाह की ज़ात है, और बास कहते जिब्राइल है, कोई फ़र्क नहीं है। बस सादी सी बात समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह ताला को देखा है, पहली बात है, और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी इल्म दिया, जो चीज़ें दी, वो जिब्राइल के ज़रिए से दी। सूरत तकवीर आयत 19 से 23 में भी आता है, 19 से 23 में, इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, बेशक ये एक बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, जो ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है, मालिक अर्श के हाँ बड़ा दर्जा रखता है, इसका हुक्म माना जाता है और वहाँ वो मोतबर है, और आपका रफ़ी कुछ دیوانہ نہیں، وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکے، تو اس میں بھی جبرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 97 میں بھی فرمائے گا، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو سمجھ لے کہ جبرائیل تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اس کلام کو نازل کرتے تھے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات آتی تھی۔ اب سوال پیدا تھا کہ اگر جبرائیل آپ کے استاد ہوتے تو پھر کیا مشکل ہوتی؟ اگر آپ پہلی وحی کا منظر کہیں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے تھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی پیچھے نہیں پڑھ پا رہے تھے، پھر دوبارہ کہا پڑھیے، پھر کہا پڑھی، نہیں پڑھے۔ پھر جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنے گلے کے ساتھ لگا کے، جیسے آپ کہتے ہیں نا جھنجھوڑا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا اور میری زبان پہ یہ کلمات آ گئے۔ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے کہنے پہ پیچھے پڑھنے لگ جاتے تو وہ ان کے استاد بن جاتے، ان کے کہنے پہ نہیں پڑھتے تھے، جب بھی وحی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ وحی پہنچا دیتے تھے، جب وہ خاموش ہو جاتے اللہ کے حکم سے وہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ چلی جاتی تھی۔ ہمارے اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیے کہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے افضل ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر استاد تو اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد سے تو ہمیشہ ہی اوپر ہوتا ہے استاد، تو پھر جبرائیل کا مقام بلند ہوا، ایسی بات نہیں، وہ فرشتوں میں اعلیٰ ہیں، جبریل ہے، روح الامین ہے، لیکن انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دوسری بات ہے ذو مرہ کا لفظ، فرمایا ذو مرتن فاستوى، ذو مرہ دو بار، مرتن سے مرتن، ایک معنی اس کا کیا ہے؟ طاقتور، دوسرا اس کا معنی ہے صاحب حکمت۔ حدیث میں آتا ہے لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی، یعنی صدقہ نہ تو دولت والے کے لیے حلال ہے اور نہ ذو مرہ کے لیے جو صحیح سلامت ہے، جس کے اعضاء ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے ذو مرہ سے مراد ہے تندرست، صحیح القوا، یعنی کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے۔ عربی زبان میں صاحب الرائے، عاقل اور دانا کے لیے ذو مرہ کا لفظ آتا ہے، اور یہاں یہ لفظ جبرائیل کے لیے آتے ہیں، مطلب کہ عقلی اور جسمانی دونوں قوتوں کا کمال ہے ان میں۔ اردو میں تو اس کا کوئی ایک لفظ ہی نہیں ملتا، اتنا یہ زبردست لفظ ہے۔ اس میں حسن و جمال کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جبرائیل خوبصورت بھی بہت ہے، داہیا قلبی صحابی کی شکل میں آتے تھے یہ، اور وہ بڑے حسین صحابی تھے۔ اس وحی کو اللہ نے بڑے خوبصورت طریقوں سے پہنچایا، جو فرشتہ لایا وہ روح الامین، جبرائیل امین، اللہ کا نبی، آخری نبی، اتنے اتفاق سے یہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کچھ بڑے ایسٹس یا بڑی قیمتی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنی ہوتی ہیں نا، تو لوگ بہت کیئرفل ہوتے ہیں، سیکیورٹیز ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں پولیس کی قدی میں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی خزانہ یا کوئی بینک کے لاکر یا وٹ ایور بھیجنے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کلام کو کتنے مضبوط ہاتھوں سے بھیج رہا ہے، اور فرمایا بہو و بالافق الاعلى، اور وہ بالائی افق پر تھا۔ افق سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسی کو سورۃ تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھے، اور اس وقت اپنی اصل صورت میں تھے جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ آگے انشاءاللہ اس کی کچھ زیادہ تفصیلات ہوں گی۔ فرمایا وہ آئے اور کتنے قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ اب یہ منظر ہے حضرت جبرائیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا۔ روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل میری طرف آ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ آ کے فضا میں معلق ہو گئے اور پھر جھکے، پھر اتنے قریب ہوئے کہ بیچ میں دو کمانوں سے کچھ کا فاصلہ رہ گیا، قاب قوسین، دو ہاتھ کا فاصلہ، سوچ کے بھی جھرجھری آتی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ غیب کی بات ہے، کیسے ہوا تھا؟ یہ جیسے ہوا تھا، بس یہ وہی ہے۔ اور آ کے کیا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس کے بندے کی طرف وہی کر دیا جو کرنا تھا، یعنی جو اللہ نے پیغام دیا تھا وہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ جو بات تھی، جو پیغام تھا، جو میسج تھا وہ دیا۔ اسے کیا پتہ چلتا؟ کہ وہی کے اخذ کے لیے قریب بیٹھنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ خود آزمائیں اس کو، اس وقت بھی ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، وہی کرام ہے جو جبرائیل کے ذریعے اترا اور جس کے لیے یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور جس کے لیے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ایک ہوتی ہے جسمانی قربت، یعنی استاد کے جتنا آپ قریب بیٹھیں گے نا، اتنا نہیں قریب کہ آپ بالکل ہی آئی کانٹیکٹ نہ کر سکیں یا آپ کا بالکل ہاتھ بھی ہلے تو وہ بھی ڈسٹرب کرے، لیکن بالکل رینج میں بیٹھنا. آپ ازما کے دیکھ لیں، سامنے بیٹھیں گے نا آپ زیادہ اچھا فیل کریں گے، سائڈوں پہ بیٹھیں گے کم ہوگا، کناروں پہ بیٹھیں گے کم ہوگا، پردے کے پیچھے بیٹھیں گے بالکل ختم ہوگا. اور آج اس کو سائنس نے کیسے ثابت کیا کہ ریز نکلتی ہیں، جیسے شعائیں نکلتی ہیں نا تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو قرآن پڑھنے پڑھانے سے بھی انسان کے اندر سے کچھ ریز نکلتی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہم گھر سے سن لیں گے، اب پیل ٹاک سے پتہ نہیں وہ ریز جاتی ہیں کہ نہیں جاتی، بہت جذب کرنا پڑے گا تو قرآن کا اثر آتا ہے. تو اس لیے قریب سے میسج آتا ہے، جتنا قریب بیٹھیں گے آپ کو اتنا ہی اس کا اثر محسوس ہوگا. جیسے ہیٹر کے قریب بیٹھتے ہیں تو ہیٹ زیادہ آتی ہے نا، دور بیٹھے کمرے میں ہیٹ ہوتی ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن جو مزہ سردیوں میں ہیٹر کے پاس بیٹھنے کا ہے وہ کمرے میں نہیں. آپ فیل کریں، پہلے آپ تھوڑی دیر ہیٹر کے پاس بیٹھے، بعد میں وہاں سے اٹھ کے دور بیٹھے تو آپ کو دوسری جگہ پہ بھی ٹھنڈ لگے گی جو پہلے بھی گرم ہے. جو قرآن کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں نا، پھر ان کو تھوڑا سا بھی اس سے دوری ٹھنڈا کر دیتی ہے جذبات کو، عمل کے جذبے ٹھنڈے ہیں. ایک چھٹی کر کے اس کو آزما لیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کا دل چاہے تو. آپ کو جتنی ہیٹ اس کلام کو سن کے اپنے ایمان کے اندر گرمی گرم جوشی ملتی ہے نا، وہ آپ ایک چھٹی کریں وہ بالکل ایسی ہے کہ ہیٹر کے پاس اٹھ کے آپ دور چلے گئے. اور اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہ پیغام دیتے تھے. یہ جو فتح دلہ اور دنا قریب سے ہے، فتح دلہ دلوا سے ہے، پیچھے پڑھا سورت یوسف میں فدلہ دلوطن، ڈول کو کہتے ہیں نرمی اور سہولت سے قریب آنا. تدلہ کہتے ہیں کسی بلند چیز کا نیچے آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور نیچے سے اوپر تک وہی دکھ رہے تھے، یعنی افق پر چھائے ہوئے تھے. قوت اور شان دیکھیے، اہتمام دیکھیے علم کا، یہ کتاب کی شان ہے. کیا کسی دلہن کو آپ اپنے بازوؤں میں لے کے آتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا ان کے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے، لیکن کیفیت کیا تھی، صد الافق، بھر دیا تھا اس نے افق کو. اور یہ جو قاب قوسین ہے، قوس کہتے ہیں دائرے کا کوئی بھی حصہ، جو لوگ جیومیٹری پڑھ چکے ان کے لیے تو یہ لفظ عام ہے، قوس لگاؤ جی پوری سیمی سرکل ہے، آدھی ہے، پوچھئے. جب اسے الگ کرے نا تو قمر کی طرح کا، جیسے سور چاند کا جو بالکل ایک چھوٹا سا پتلا سا ٹکڑا ہے، ویسی صورت بن جاتی ہے. اب 2 کمانوں سے مراد بعض کہتے ہیں کہ 2 سیمی سرکل ہے، آدھے آدھے وقت کی باتیں ہیں. عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ گہری دوستی کے لیے حلیف بناتے تھے نا، تو ایک کمان نکال کر لاتا اور دونوں کے ہینڈل کو ملا کر تیر پھینکتے، جو اس بات کا سمبل تھا کہ اب یہ دونوں قبیلے اور شخص اس طرح مل گئے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ یہ دیکھیں شیک ہینڈ کرتے ہیں نا، ہاتھ سے ہاتھ مل جاتا. تو عربوں میں تیر اور کمان ایسی چیزیں بہت چلتی تھی، تو دونوں تیر پھینکتے اور جو اس کے قریب ہوتا اس کو اس کے ساتھ کر دیتے. پھر اس کے بعد یہ جو نا فاؤہا ما اوہا، اس میں جو ما ہے نا یہ تعظیم کے لیے، یعنی تمہیں کیا پتا اللہ نے کیا دیا. جیسے آگے بھی آ رہا ہے فغشیجہم ما غشیجہم، فرعون کے ڈوبنے کی بات ایک جگہ آتی ہے، یعنی تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جبرائیل کے ذریعے سے اس وقت کیا دیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو نہیں سنتے پڑھتے قرآن کو نہیں سمجھ رہے، انہوں نے کیا مس کیا، کیا بتائیں تم کیا مس کرتے ہو، یہ انداز ہے. تمہیں کیا پتا یہ کلام کیا ہے، کون جانے اس کی قدرت، یہ کیسی چیز ہے. فرمایا ما کذب الفؤاد ما ارا ما رعا، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا. بعض دفعہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے ایسے لگتا ہے نا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، نہیں یہ میرا خیال ہے میں سوچ رہی ہوں. کہا نہیں نہیں، اٹس ٹروتھ، یہ سچ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی کمی بیشی ہو نہیں سکتی. ایسا نہیں کہ یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آپ کا کوئی خیال ہے، نہیں آپ نے بالکل دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، حقیقت سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. کتنا اللہ تسلی دے رہے ہیں نا ساتھ ساتھ نبی کو. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی کلاس میں ہم لوگ اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں نا، کن حالات میں بیٹھے ہیں، ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا، اس کے بعد کیا کرنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں ساری دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے پیغام کے لیے چنتے ہیں نا تو اس کے دل کو شک شبہات سے پاک کرتے ہیں، وسوسوں سے پاک کرتے ہیں، اس کی جگہ یقین لاتے ہیں۔ پھر بندے کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ سناتا ہے، بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، پھر دل قبول کرتا ہے۔ آپ ہلکا سا شک کا ایک کیڑا لگائے دل کو، سارا خون چوس کے لے جائے گا آپ کے ہدایت کا، آپ کے ایمان کا، اور آپ کو کہیں نیم مردہ پھینک دے گا کہ چلو اب اینیمک شخص کی طرح جس کا خون نچڑ چکا ہے اب تم بھی زندگی کے دن گنو۔ دعا کیجئے کہ اخذ کی یہ کیفیت مرتے دم تک رہے۔ قرآن سن کے رونا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، پہلی دفعہ آتا ہے، دوسری بار کوئی نہیں آتا جب تک کہ آپ اس کو نئے جذبوں اور نئے دل کے ساتھ نہ سنیں۔ مکہ والوں کو بڑا عجیب لگتا تھا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اس میں اشارہ ہے مکہ والوں کے دیکھنے کا۔ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسیبل نہیں۔ اللہ کہہ رہے تم جھگڑا کرتے ہو، یہ جو تمارونہ ہوا نا یہ مریا سے ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں، یعنی تمہیں یہ امپاسیبل لگ رہا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الا ما را کی بجائے یرا آیا، دیکھے لفظوں کو تو را آنا چاہیے ماضی کا سیگا، یرا آیا مستقبل کا۔ کیوں؟ کہ ماضی کے لیے جب حال کا ذکر کیا جاتا ہے تو بات یقینی ہوتی ہے۔ خلاصہ کہ کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، اس بات پر جو اس نے دیکھا، یہ مطلب ہے۔ اور نزلت انخرا پہلی وحی کے بعد دیکھنے کی طرف اشارہ، جب پہلی وحی آئی تو آپ کو مزہ آیا لیکن آپ گھبرائے ہوئے تھے، واپس گئے، بخار چڑھ گیا، اس کے بعد آپ منتظر رہتے تھے کہ کسی بھی طرح دوبارہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہو، جیسے جیسے ایک دن تفسیر کی کلاس میں آخر میں آپ تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب کب کلاس ختم ہو، اب مزہ تو آ رہا ہے لیکن تھک گئے ہیں، فوکس نہیں کر پا رہے، بیٹھ نہیں رہے۔ اگلے دن آتے ہیں تو پھر دل میں تجسس ہوتا ہے آج کیا پڑھیں گے، آج کیا بتایا جائے گا۔ یہ کیفیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں اتنی گھبراہٹ ہوئی، تھک گئے، آپ کہتے ہیں ٹائرڈ ہو گئے، اب اگلے دن استاد ہی نہیں آ رہے کہ اچھا آپ ذرا ریلیکس ہو لیں، تو آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو اتنا فرسٹریشن ہوتا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے گھبراہٹ تھی، کہ کیوں نہیں یہ وحی دوبارہ آ رہی، کہ آپ کہتے تھے میں نے کئی بار سوچا کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں۔ جو قرآن سے دور ہو اس کو چین آ سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ قرآن سے جڑے ہوتے ہیں پھر بالکل کٹ جاتے ہیں نا، پھر وہ اتنا کٹ جاتے ہیں کہ وہ سلام بھی نہیں کرتے یا کہیں بھی نہیں ہوتے۔ میرا دل کرتا ہے کبھی ان سے بیٹھ کے پوچھوں کہ اب دل کیا کہتا ہے، اب زندگی کتنی خالی ہے، کیا لگتا ہے، یا کتنے کو خوش ہو۔ میں اپنے آپ کو اگر لوں تو میرے ساتھ تو کوئی نہیں شیئر کرتا، لیکن اگر کوئی آپ لوگوں کی دوستوں سہیلیوں میں ہو کوئی ایسا بندہ جو کہیں بھی جاتا ہے، میں آپ کی اس کلاس کی بات نہیں کرتی کبھی بھی، عمومی طور پہ دیکھیے کچھ لوگ ایک دور میں بہت ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں دین کے ساتھ، پھر شادی ہو گئی کٹ گئے، بچہ ہو گیا کٹ گئے، کوئی جاب مل گئی کٹ گئے، کبھی اکیلے میں دوستی میں پوچھیں کہ دل کی حالت سناؤ کیسی ہے، کبھی کسی نے شیئر کیا کچھ تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ پلیز۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ سٹ پٹاتے ہیں، لیکن آپ واپس اللہ ہی لائے تو آتے ہیں۔ دیکھیے جتنا دور ہے نا اس کو کرنے تو کیا کریں، نیچے اترے، فاصلہ کم کرنا ہے نا ان دو انگلیوں کا، نیچے آئیں پھر مل جائیں گے۔ نیچے آنے میں انا آ جاتی ہے، خودداری، انا۔ وہ کہتے ہیں جس کو چھوڑتا ہے بندہ اس برتن کو پھر کیسے پکڑے۔ عند سدرۃ المنتہا، اب یہ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل کا جو معاملہ تھا، کہاں ہوا؟ سدرۃ المنتہا پہ، یہ دوسری ملاقات ہے جو جبرائیل کے ساتھ آپ کی ہوئی، سدرۃ المنتہا، اور کہاں؟ جنت الماوا۔ ان لفظوں کو دیکھتے ہیں، اس صورت کے صرف لفظ مشکل ہیں، زیادہ مفہوم تو بالکل کلیئر ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا نون ہا یا سے نہیں، یہ نیل منکر میں ہم پڑھتے ہیں، آخری سرا۔ سدرۃ المنتہا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیری کا درخت جو آخری اور انتہائی سرے پر واقع ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیہا ینتہی علم کل عالم وما وراءہا لا یعلمہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی پیاری بات ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ ادھر اس دیوار تک جو ہے ہمیں پتہ ہے، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں میں سے جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم اپنے لفظوں میں پیش کر سکے۔ اور ماوا آخری آرام گاہ کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. آخری نہیں، یہ پہلی آرام گاہ. حتی زرتم المقابر، اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا. اور زیارت کیا ہوتا ہے؟ مہمان بن کے کہیں جانا. آپ کہتے ہیں نا چند دن کی زیارت کے لیے گئے آگے، ہمیشہ نہیں رہتے آپ وہاں. آخری آرام گاہ جنت الماوی، اور اللہ ہماری کر دے. آخری قبر اور برزخ راستے کے مرحلے ہیں. تو جنت اعلیٰ مقام ہے علیین، فرمایا کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری سمجھ کے لیے بیری کا درخت لگایا، وہ کیسی ہے کیسے ہے، چند اس کے اقوال لکھاتی ہوں. جنت الماوی آخری قیام گیا. حسن بصری کہتے ہیں یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان اور تقویٰ کو ملنے والی ہے. اللہ ہمیں بھی دے دے. اور اسی آیت سے پھر استدلال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جنت آسمانوں میں معراج کے موقع پہ دکھائی گئی تھی نا. اسی طرح مفسر قتادہ وہ کہتے ہیں جنت الماوی یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اس سے مراد وہ جنت نہیں جو آخرت میں ملنے والی ہے. ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑھا کے کہتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ اسی جگہ زمین پہ ہے. واللہ عالم، کوئی بھی ہو، ہمیں تو جنت چاہیے جہاں بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں یہ سب ان کو ملے گی. اور وہاں حالات کہتے ہیں اذ یخش سدرت ما یخش ما زاغ البصر وما طغى. اسی کے پاس جنت الماوی ہے کہ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نہ نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. اب یہ کیا تھا؟ اللہ، اس سے آگے لوگوں نے بہت غلطی کھائی. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چونکہ پہلے حکمت سے بھرا گیا تھا، اس لیے اتنی تجلیات دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی نگاہ نہ چکا چوند ہوئی، پورے سکون سے دیکھتے رہے. آپ دیکھیے، کوئی آپ بہت بڑے کسی مال میں جائیں، چاروں طرف کرسٹل ہے، دیواریں خوبصورت، یہ لوگ تو کئی دفعہ ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں نیچے سے چیزوں کے ساتھ اوپر دیکھتے ہوئے. حیرانی ہوتی ہے نا بڑی خوبصورت جگہ تو کو دیکھ کے، لیکن اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ما زاغ البصر وما طغى، پر سکون پر تحمل تھے، کچھ نہیں آپ کو ادھر ادھر رہا. بس آپ دیکھیے، آپ کسی بادشاہ کے محل میں جائیں تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کے دل پر روح طاری ہوتا ہے نا. آپ کوئی عام چھوٹا سا انسان وہاں پہنچ جائے جس کو پتہ ہی نہیں بادشاہوں کے دربار میں کیسے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. اتنے پروٹوکول کو دیکھ کر وہاں پہنچ کر اتنا ادھر ادھر ہوگا کہ اس کو بادشاہ کو دیکھنا یا بات کہنا ہی بھول جائے گا. اللہ کے نبی کی خوبی کیا تھی؟ اتنے پرشکو ماحول میں بھی آپ مطمئن رہے. ہاں، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں نوٹ کیجئے، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ. یہاں رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا، رب کو نہیں دیکھا تھا. یہ جملہ نوٹ کر لیں سائد کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، حالانکہ نشانیوں کو دیکھا تھا، یعنی سفر کے موقع پہ جو راستے کی چیزیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، نشانیاں تھیں. سورہ اسراء میں بھی تم پڑھتے ہیں نا، نوری یا ہمن آیات الکبریٰ، ہم تاکہ اس کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اور افضل تفصیل کا سیگہ کبریٰ اکبر کی مؤنث اور اس کے پھر اوپر ہے. تو یہ آیات کیا تھی؟ نمبر ایک، براق پر سواری، پھر عالم بالا میں جانا، پھر مختلف آسمانوں میں جانا، پھر چوتھی چیز تھی انبیاء کرام سے ملاقات، پانچویں چیز سدرت المنتہا پہ جانا، اور چھٹی جنت الماوی کو دیکھنا. یہ تھی آیت الکبریٰ. اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی عظمت ہے کہ کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب کچھ دے رہا ہے. آج بتائیں دنیا کا کوئی علم ہے جو اتنے اتفاق سے نازل ہوا. لوگ ایک کتاب لکھ لیں، اس کے اوپر بڑا سا ایک فنکشن کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، پروٹوکول ہے. کتنے پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ یہ کتاب بتا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ یہ حالات کون سے تھے؟ عام الحزن، غم کا سال، گھر کا سہارا حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں، باہر کے سہارے ابو طالب انتقال کر گئے، اور اللہ کیا منظر دکھا رہا ہے. یہ ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، جتنے باہر کے حالات تنگ ہوتے جاتے ہیں نا، اتنی اندر سے خوشخبریاں زیادہ آنے لگتی ہیں. یاد رکھیے گا، آپ اپنے ایمان کو خود چیک کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ جب میرے پہ بڑی مشکل آتی ہے تو میرے اندر سے اتنی ہی سکون اور اطمینان کی کوئی فیلنگز آتی ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو جما دیتی ہے. اب دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا, تو پھر موسیٰ کو کیوں کہا تھا کہ لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ سورہ مائدہ آیت 143 میں بھی بات ہوئی تھی. تو بات یہ کہ اللہ کے نبی نے رب کی نشانیاں دیکھی, اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے دیکھ بھی لیا اللہ کو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور کیا اللہ کے نبی کا مقام بڑھ جاتا ہے اس سے؟ میں سوچتی ہوں لوگ ایسی بحثوں میں کیوں پڑھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تفسیریں ہیں صرف اس ایک آیت کی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. تمہیں نہیں دکھتا اللہ؟ ابھی تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار پتے پھول بوٹے میں اللہ دکھتا ہے. ایسی بحثوں میں پڑھ کر یقین کرے جہاں بھی مسئلے کے اختلاف آتے ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہے. صرف اس موضوع پہ مسلمان دو دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں کہ جی یہ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا, لہٰذا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں موزے پہن کے مسا ہو جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے, الگ مسجد کرو. صرف اس مسئلے پہ مسجدیں الگ ہوئی ہوئی, آپ کو پتہ ایک مسجد میں دو جماعتیں ہوئیں صرف اس لیے کہ جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں وہ مسا کر کے پڑھا رہے ہیں, تو ہماری تو ہونی کوئی نہیں, اپنی پڑھو. پیچھے دوسروں سے سیم وقت پہ پردے کے پیچھے دوسری جماعت شروع کر دی. میں نے کہا جن کو یہ مسئلہ تو پتہ ہے کہ مسا کرنے سے وضو نہیں ہوتا, ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک جماعت جہاں ہو رہی ہے وہاں دوسری جماعت ہی نہیں ہوتی. واضح حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جبرائیل تھے. وقت ہوتا تو میں ساری روایتیں پڑھ کے سناتی, لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس سے آپ کے میرے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہم سے افضل تھے, ساری دنیا سے افضل تھے. آپ اللہ کو دیکھ لیتے اگر اللہ چاہتا, نہیں دیکھا تو اللہ نے نہیں چاہا. ہمارے لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آتی. کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, تو فرمایا کیسے, وہ تو ایک نور ہے, نور انا اراہو, وہ تو ایک روشنی ہے, نور ہے, میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جیسے آپ سورج کو کوئی دیکھے آنکھوں کو ادھر کرے تو آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں نا.